وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو الشاهر 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 لا ملك سواه فمن دعا دونه فقد ضل وتاه. وصلى الله تعالى على سيد العالى مالك الناس دجال العرب والعزم الذي ملك الارض ورقاب الامم وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حبيبي الكرام، سنی جنتی بریلی بھائیوں، عزت ماں پردہ مشہور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جو حضرات ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے سروں کو ڈھانک لیں. آئیے سب سے پہلے آقائے کائنات رحمت عالم نور مجسم قومین کے والد دونوں عالم کے مالک المختار سرکار سیدنا شفیعنا روحنا رحیمنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانے محبت پیش کریں. بابا نے بابا کے بدل اللہم صلی علی سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. آئیے حصول برکت کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تنزل کرامت جبر الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ الشاہ امام احمد رضا خان قاضی بریلی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے لکھے ہوئے وہ اشعار جو آپ نے بارگاہ حوصلت معاب میں پیش کیے کرنے کی، مل کر سعادتیں برکتیں حاصل کریں. پہلے مل کر پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں جن کو درود پاک آتا ہے، اور اکثر نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ جتنے بیٹھے ہیں تمام حاضرین کو درود پاک یاد ہے اور پڑھنے بھی آتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.
इसके कदम को कर दिए ताजे पड़ते और इसके कदम को कर दिए सर्जी से बात दे वो पाँव है किसका है
फोटो निकाला है ढेर कर सकते
चादरे किसे हिमायत का पंजा तेरा शेर को कतरे में लाता नहीं उत्ता तेरा सच में दे दे के खिलाता है तुझे पश्चिम हिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा शान मेरा तेरा
مقنی عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت
فخر آقا مرزا اور بھی ایک نظر میرا تیرے دل کنا خانوں میں تیرا تیرا باہر چاہر تابا ہے روشن بادا تیرا اونچے
آج کی شب گیارہویں والے کی یعنی پیرانے کی یعنی پیروں سے کی کیسے تھی وہ ہے روشن زمین کیسے تھی وہ ہے پیرے دستگی سرکاری غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسن حسین بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ مقدس خاص شب مبارکہ ہے. آج کی یہ رات گیارہویں رات ہے. یقیناً آج اس رات میں سرکار غوث اعظم کا پیس کا دریا بہ رہا ہے, پیغام رک رہا ہے, پیس بٹ رہا ہے, اور میرے سرکار غوث اعظم صرف بات ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اپنے نانا کا پیغام لٹا رہے ہیں, پیس کے دھارے بہا رہے ہیں, اور الحمدللہ اس محفل مقدس کی نورانیت یہ بتا رہی ہے کہ یہاں میرے شیخ کی خصوصی نظر عنایت ہے, اور کرم کے بادل یہاں بھی جھوم جھوم کر برس رہے ہیں, عنایتوں کی رحمتوں کی موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں, اور کیوں نہ ہو کہ اس محفل میں شریک ہونے والے, اس محفل غوثیہ کو رچانے بسانے والے, اس جشن مقدس کا انعقاد کرنے والے سچے سچ غوث اعظم کے سچے پکے دیوانے, اس لیے کہ غوث اعظم کا دیوانہ سچا وہی ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے در کا سچا غلام ہوگا. اور الحمدللہ ہماری اس مجلس محبت میں شرکت کرنے والے واقعی سچے غلامان رضا اور سچے غلامان مسیح اعظم ہیں. غیروں کی شرکت تو دور, گزرنا بھی جہاں سے ان کا الحمدللہ ہم نے دشوار کر رکھا ہے. اور جس ذات پاک کی سرپرستی میں ہم سب یہاں مل کر ذکر غوث اعظم کر رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں, اس کی تو بات ہی نرالی ہے. یعنی والدی حضور سراج ملت دامت برکات القدسیہ کہ وہ یہ وہ مبارک ذات ہے جو غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہوں کے خصوصی فیض سے مالا مال ہے. الحمدللہ ایسے بزرگوں کا سایہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر سایہ فکر کیا ہے. مولا تبارک و تعالی دین و سنیت کی خدمت کے لیے مسلک اہل سنت والجماعت جسے اس دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے, اس کی نشر و اشاعت, اس کی خدمت کے لیے سراج ملت کو شاد و آباد رکھے, صحت و سلامتی عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, اور تمام عاشقان حوصل بھرا کو سرکار غوث اعظم کے در پاک کی بھیت سے مالا مال فرمائے. محفل سجی ہے حضرت پیران پیر کی, محفل سجی ہے حضرت پیران پیر کی, محفل سجی ہے حضرت پیران پیر کی, بیٹھو ادب سے مومنوں آئیں گے غوث پاک. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کے محبوبین کو یہ عطا فرمائی ہے, یہ قدرت دی ہے کہ وہ اپنے بلانے والے کے مدد کے لیے جہاں وہ یاد کر رہا ہے وہاں پہنچ کر اس کی دستگیری فرمائے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعجل الجود والکرم والہ وصحبہ مبارک وسلم. حضرات, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی مشہور اور معروف سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ کی مقدس آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت ترجمہ؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ, اس لیے کہ سیدھے راستے ہی سے منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے. اگر راستہ ٹیڑھا ہے, ٹیڑھا رہا تو اس راستے کو طے کرنے میں کافی دشواریاں ہو سکتی ہیں, اور اگر راستہ ملا ہی نہیں تب تو چلنا مشکل کیا ناممکن ہے. جیسا کہ ان دیوبندیوں کو آج تک صراط مستقیم نہیں ملا. سیدھا راستہ کیا ہے وہ ان کو نہیں ملا, اس لیے اس دن صراط المستقیم کا ترجمہ کرتے ہوئے اشعر ویسے خان بھی لکھتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان اندھوں کو اب تک راستہ دکھا ہی نہیں گیا. جب دکھا نہیں تو آپ یہ صراط مستقیم پر چلیں گے پیچھے, راستہ کا مل جانا اور وہ بھی سیدھے راستے کا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے مل سکتا ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ نہایت ضروری ہے, بغیر وسیلے کے اس تک رسائی نہیں. تاجدار اہل سنت شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں, وسیلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, وسیلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں, بے وسیلہ منکروں ہرگز خدا ملتا نہیں. اگر یہ راستہ ضروری نہیں ہوتا تو اس پر چلنے کے لیے دعا مانگنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا. معلوم ہوا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا ہونا ضروری ہے اور صحیح سلامت بغیر کسی پریشانی کے پہنچنے کے لیے سیدھے راستے کی ضرورت ہے. اب وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے, کون ہے وہ جو اس سیدھے راستے پر چلتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے خود ارشاد فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم, یعنی اے بندے تو اب وسیلے سے دعا کر, وسیلے کی دعا کر کہ صراط الذین وہ راستہ ان لوگوں کا, انعمت علیہم جن پر پروردگار تو نے اپنا احسان فرمایا, تو نے اپنا انعام نازل فرمایا, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا, یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے, ان لوگوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا احسان ہوا ہے, اللہ نے انعام فرمایا ہے, وہ لوگ کون ہیں, ان کی شناخت کیا ہے, ان کی پہچان کیا ہے, ان کو ہم کیسے پہچانیں کہ ان پر یا کن پر رب نے اپنا انعام فرمایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, اللہ سبحانہ رکھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ پر, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جن پر اللہ نے فضل کیا, کن پر کیا, انبیاء پر, صدیقین پر, شہداء پر اور نیک صالحین بندوں پر. پہلے اس آیت کا شان نزول سننے حضرت صوبان نبی اللہ تعالیٰ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے سچے عاشق تھے کہ ان میں آپ کی جدائی کی تاب نہ کی. ایک روز بہت غمگین اور رنجیدہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے پناہ میں حاضر ہوئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو آپ نے عرض کیا کہ جب مجھے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تو آخرت میں میرا کیا حال ہوگا, وہاں حضور کا دیدار کس طرح پاؤں گا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اعلیٰ علیین میں ہوں گے اور میں کہیں اور جگہ, میرے لیے تو جنت وحشت کی جگہ بن جائے گی. اللہ اکبر, اور حضور کے اس کا تقاضا ہے کہ جنت جہاں ہر چیز, جنت میں جہاں ہر چیز میسر ہوگی, اگر وہاں دیدار مصطفیٰ نہیں تو کچھ نہیں, جنت بھی وہی بہتر ہے جس میں دیدار مصطفیٰ ہو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز حضور کرے خدا,
جانے ہے عشق مصطفیٰ، روز خوشو کرے خدا، کس کو ہو درد کا مزہ، نازِ صبا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن پر اپنا انعام فرمایا ہے تو اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ نے انبیاء پر احسان فرمایا، صدیقین پر احسان فرمایا، شہداء پر احسان فرمایا اور صالحین پر احسان فرمایا ہے، اور میرا رب آگے ارشاد فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ لوگ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، اس لیے ہم اہل سنت و جماعت انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں، شہداء سے بھی محبت کرتے ہیں، صالحین کی جماعت سے بھی الفت و عقیدت رکھتے ہیں، ہمارے دلوں سے ان کی عقیدت کوئی نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خود اللہ کریم محبت فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دے وہ محبت کر سکتا ہے، اور اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے عرش پر اعلان فرما دیتا ہے کہ میں نے فلا کو قدومت کا لیا، میں نے فلا کو اپنا دوست بنا لیا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو، اس حدیث قدسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے دوستوں ولیوں اور مقرب بندوں سے محبت کی داستان تو اللہ کی بارگاہ سے شروع ہوتی ہے، یہ محبت تو زمین سے شروع ہی نہیں ہوتی، جو داستان زمین سے شروع ہو تب تو اے زمین والے اس کو ختم کر سکیں، اگر کوئی کہانی زمین سے شروع ہوتی تو اے زمین مل جل کر محنت کر کے اسے ختم ہی کر دیتے، نادانو یہ محبت کی کہانی زمین سے تو شروع ہی نہیں ہوئی ہے، یہ تو عرش الٰہی سے شروع ہوئی ہے، اس محبت کو اہل زمین کس طرح مٹا سکتے ہیں، یہ کہانی یہ محبت خامکانی ہے، اس کو یہاں سے ختم کرنے کی کوششوں سے ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، بھلیوں کی محبت کسی کے دل میں آ جانا یہ بھی توفیق خدا بندی ہے، یاد رکھیں ولیوں کی محبت کسی کے دل میں آ جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اس لیے کہ ناپاک برتن میں کوئی دودھ اور پانی نہیں ڈالتا تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا نور اس کے دل میں کیسے ڈالے گا، اس کا دل ناپاک ہو، لہذا اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق ان بندوں کی محبت زمین پر اتاری جاتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ زمین میں موجود ہر شخص کے دل میں ڈال دو، پھر فرشتوں کو خود علم ہے کہ کون سے دل اس قابل ہیں جو رب کی محبوب سے محبت کرتے ہیں، اور کون سے دل اس قابل نہیں ہے کہ جس میں اس کے محبوب بندوں کی محبت رکھی جائے، جو اس کے محبوبوں کی محبت کے لائق دل ہوتے ہیں انہی دلوں میں وہ محبت ڈالی جاتی ہے، جو اس کے محبوبوں کی محبت کے لائق نہیں ہوتے ان کے دلوں میں وہ محبت ڈالی نہیں جاتی، لہذا یہ کوئی تگڑا ہے ہی نہیں، نہ آپ نے کسی کے دل میں محبت ڈالی نہ میں نے ڈالی، بلکہ جس دل کو رب نے چنا اس میں اس کے ولی کی محبت آ گئی، ان دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حد فرما دیا، مردود کر دیا، وہ دل محبت اولیاء سے خالی رہ گئے، یہ سمجھ لیجئے کہ محبوبین کے لیے محبوب بندوں کا انتخاب فرمایا نہ کہ مردودوں کا انتخاب فرمایا گیا، بس اللہ کن لیتا ہے کہ کن دلوں میں وہ محبت ڈالنی ہے اور کن دلوں میں وہ محبت
نہیں جاننی. اب جو محبت نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ اس کے دل کو اللہ نے اپنے ولی کی محبت کے لیے چنا ہی نہیں. ہم کیسے رب بن سکتے ہیں معاذ اللہ کہ ان کے دلوں میں محبت ڈال سکے. وہ کام رب کے دست قدرت میں ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو زیادہ درس قرآن دے گا اس کا دل بھی منتقی ہوگا, بلکہ حدیث مبارکہ ہے جو دل سینکڑوں ناپاک بتوں کی محبت سے بھرے پڑے ہو بھلا اس میں وہ اپنی محبت کیسے رکھ سکتا ہے. جب وہ اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے دل سنتا ہے تو اپنی محبت کے لیے تو اس سے بھی اعلیٰ دلوں کا انتخاب کرنا ہوگا. ہم سب سے محبت کرتے ہیں, ہم سب سے محبت کرتے ہیں, سب پر ایمان لاتے ہیں, سب کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ یہی بہتر ساتھی ہیں, یہی بہتر رفیق ہیں, یہی بہتر دوست ہیں. اس بارگاہ میں ہم خراج عقیدت خراج محبت پیش کر رہے ہیں, اس آپ کا شمار بھی صدیقین میں ہوتا ہے, صالحین میں ہوتا ہے, نہیں نہیں بلکہ وہ صدیقوں کے امام ہے, صالحین کے امام ہے. اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور خراج عقیدت پیش کر کے ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اس بارگاہ میں اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار رہے ہیں. غوث اعظم کی شان, شیخ عبد القادر جیلانی کی شان تو ایسی شان ہے کہ خود آپ اپنے قصیدے یعنی قصیدے غوثیہ میں فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ. سرکار شیخ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَى تَعَالِي. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ, کہ اگر میں اپنا راز مردوں پر ڈال دوں, لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَى تَعَالِي, تو وہ بھی اللہ کے قدر سے زندہ ہو جائے. اس شیر سے غوث اعظم کی شان کا اندازہ لگتا ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز ڈال دوں, کیا فرمایا آپ نے, اگر میں اپنا راز مردے پر ڈال دوں تو کیا ہوگا؟ خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ مردہ رب کے حکم سے اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے گا. تو اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندہ کرنا مارنا یہ تو خدا کی صفت ہے, اور غیر اللہ کے لیے اس کا ماننا شرک ہے. اب آپ سے میں کہوں گا کہ اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں, میں آپ سے کہوں گا اس لیے کہ ان نجد کے اور پھیروں کے پنجوں سے, ان نجد کے فقیروں سے تو ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ایمان کی ٹیوب لائٹ فیل ہو چکی ہے, اس لیے ان کو کچھ بجتا نہیں ہے. ویسے ان سونے والوں کو کیا سوجے گا؟ پہلے آپ لفظ غیر کو سمجھیں. غیر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک غیر کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی بھیڑ یعنی الٹا. جیسا کہ ہمارے کل ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان دور حاضر کے ماحول کے پیش نظر میں آپ کو یہ مثال پیش کر رہا ہوں کہ آج ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان ہے. ہم کبھی ہندوستانی ہم غریب نواز سے اس ہندوستان میں رہنے والے کبھی بھی پاکستان کی ناپاک حرکتوں کو جو ہمارے مہان بھارت کے خلاف ہو قطعی برداشت نہیں کرتے. پاکستان ہندوستان کا خیر ہے, اور ایک خیر وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی ضد نہ ہو, اسے یوں سمجھے کہ ایک گلاس ہے اور ایک کپ ہے, تو گلاس ہے وہ کپ نہیں اور جو کپ ہے وہ گلاس نہیں. اب اس میں فرق اور فرق یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, بلکہ اس میں صرف فرق اس حوالے سے کہ ہے کہ جو کپ ہے وہ گلاس نہیں اور جو گلاس ہے وہ کپ نہیں. اور یا اکرام بے شک غیر اللہ ہے, لیکن اس طرح غیر نہیں کہ اجداد سے مخالف کو ماں اللہ, بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ خدا ہے اور یہ خدا کے بندے ہیں, وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے. اس حوالے سے نہیں کہ وہ اللہ سے جدا ہے یا اللہ کے مقارب ہے, بلکہ یہ اولیاء کرام اللہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ نہیں ہوتے یہ ولی, اللہ والے ہوتے ہیں. اور اللہ نے اپنے ولیوں کو, اپنے محبوبین کو, اپنے دوستوں کو وہ قدرت وہ طاقت عطا کی ہے. نمرود نے, فرعون نے بھی کہا, کیا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں, ہلاک کر دیے گئے. وہی غوث پاک نے بھی فرمایا کہ میں مردے کو زندہ کروں گا, یہ بھی فرمایا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوبین کی نشان ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مردے کو زندہ کروں گا, میں یہ کروں گا, تو اس کے آگے کیا فرماتے ہیں کہ جو کروں گا وہ رب کے حکم سے کروں گا, رب کی اجازت سے کروں گا. تو اب یہاں غوث آدم کا یہ کہنا, بلو ارقی تفکر رہی او کمائی دن, اگر میں اپنا راز مردے پر ڈال دوں, لقام بقدرت المولا تعالی, تو وہ اللہ کے فضل سے زندہ ہو جائے. تو یہاں زندہ کرنا اللہ کی عطا سے ہے اور اسے غلط نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ قرآن مقدس میں بھی کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے انبیاء کے حوالے سے واقعات بیان فرمایا ہے جس میں ان کے تصرف و کمالات کو بیان کیا. ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کے متعلق فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے دور میں اپنے مرسلین سے فرمایا, ان لوگوں سے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا, حضرت عیسیٰ کی رسالت کا انکار کیا, ان سے حضرت عیسیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا تھا, رب فرما رہا ہے, کیا فرمایا تھا عیسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے, انی اخلق لکم من الطین کہل ابھی پائی, میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں. کیا فرمایا, انی اخلق لکم, میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں, میں تمہارے لیے بناتا ہوں, کہل ابھی خیر پرندوں کی طرح ایک صورت. کی فرماتے ہیں فانفخ فیہ, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. اب پھونک مارنا بھی یہ تو رب کی صفت ہے, یہ تو رب فرماتا ہے کہ میں نے پھونک مارتی, یہ تو اس میں انسان میں زندگی آئی. اب یہاں پر اسی چیز کو حضرت بیان فرما رہے ہیں, فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ, حضرت فرماتے ہیں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے. کس کے حکم سے؟ بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. آگے فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور میں شفا دیتا ہوں, اور میں شفا دیتا ہوں, مادر ذات اندھے, والابرصا اور سفید دانت والے کو, وأحیی الموتا اور میں مردوں کو جلاتا ہوں, بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. وأنبئکم بما تأکلون, آگے کیا فرماتے ہیں, اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو. سبحان اللہ, غیب کی بات تو خدا جانتا ہے لیکن اس کی عطا سے اس کے محبوب بندے بھی جانتے تھے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ, اور فرماتے ہیں وہ اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو, وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو. اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں پیدا کرتا ہوں، میں روح روکتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں غیب کی بات بتاتا ہوں، یعنی وہ بات جو تم کھاتے آتے ہو اور جو چھپا کر آتے ہو۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سب کام تو اللہ کا ہے، روح بھوکنا یہ تو کام اللہ کا ہے، شفا دینا یہ بھی کام اللہ کا ہے، پیدا کرنا یہ بھی کام اللہ کا ہے، مردے کو زندہ کرنا یہ بھی کام اللہ کا ہے، لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ میں، یعنی حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ یہ غیر اللہ ہے۔ اب وہ جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ معاذ اللہ، ایسی باتیں کرنا بدعت ہے۔ اب بتاؤ اے دین کے ڈاکوؤں، اے خصبیوں، اے وہابیوں، اب اس قرآن کی آیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یا تو نبی کہہ رہے ہیں جو کہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہیں، غیر اللہ ہے اور اسے اللہ کریم قرآن کریم میں بیان بھی فرما رہا ہے، جس سے حضرت عیسیٰ کی عظمتوں، رفعتوں، شانوں، کمال کا پتہ چل رہا ہے۔ کیا اب اسے کوئی چیز کہے گا؟ اب تو ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ اب جب نبی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں تو جو امام الانبیاء ہوگا، جو امام الانبیاء ہوگا، کیا اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ٹھوکر میں مجھے تو زندہ کر رہے ہیں؟ اس کے صدقے میں اللہ کریم نے کائنات کی مخلوق کو سجایا ہے، جس کے طفیل عالم کا وجود عمل میں آیا ہے، اور جس کو اللہ نے مالک کل بنا کر دنیا میں مقبوض فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ۔ مالک کون ہے وہ پاک کچھ رکھتے نہیں، مالک کون ہے وہ پاک کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی ایک خالی ہوتا ہے صرف کے معنی میں اور ایک خالی ہوتا ہے اونلی کے معنی میں، تو یہاں پر ایک اونلی کے معنی میں ہے اور ایک ایمٹی کے معنی میں، بالکل خالی۔ تو یہاں پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو یہاں خالی سے مراد ایمٹی نہیں ہے بلکہ صرف ہے، صرف کہ دو جہاں کی نعمتیں صرف میرے آقا کے ان سے مبارک میں ہیں۔ مالک کون ہے وہ کچھ رکھتے نہیں، پاک کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ جگہ آواز فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، کیا فرماتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ کے ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا اکیلا۔ درود پاک سنائیے، اللہم صل علی اللہ سبحانہ و تعالی، مالک بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور مردے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر بھی ہے، یعنی وہ اللہ جو پیدا کر سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے۔ بد مذہب دہریہ قسم کے لوگوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، مرنے میں اختلاف نہیں ہے، دنیا میں ہی ایک ایسا مسئلہ ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مرنے میں کوئی اختلاف نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یاد رکھے کہ جو اللہ پیدا کر سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے، اور مار بھی سکتا ہے، مار کر دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ فرعون جسے اللہ کریم نے غرق کروا دیا، مار ڈالا، اس کے بعد اسے اسی صورت میں، اسی شکل میں، اسی حالت میں باہر نکال کر اسے دنیا والوں کے لیے جائے عزت بنا دیا۔ اب یہاں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بڑے تیر دستگی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک کرامت کا واقعہ سماعت فرمائے۔ ایک بار سرکار بغداد، سرکار سیدنا غوث اعظم دستگی رضی اللہ تعالی عنہ دریا کی طرف تشریف لے گئے، ایک نبے سال کی بڑھیا کو آپ نے دیکھا جو زارو قطار ہو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ حوصلت سے عرض کیا، حضور کی ضعیفہ تھا، ایک لوٹا خوب رو بیٹا تھا، بیکاری نے اس کی شادی رسائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت سارے بھرتی ڈوب گئے۔ اس واقعے کو 12 سال گزر گئے تھے، مگر ماں کا جگر ہے بیچاری کا ہم نہیں جانتا ہے، یہ روزانہ کی جگہ پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر روز روز چلی جاتی ہے۔ سرکارِ سیدنا غوث اعظم بڑے تیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا، بے تاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض فرماتے ہیں، یا اللہ یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ انصاف ہوا، اے میرے پیارے یہ تاخیر جواب تقدیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کل سے زمین تمام زمین آسمان پیدا کر دیتے، بس مگر تم قضائے حکمت پھر ہی نے پیدا کیے، بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے، اب نہ وہ کشتی باقی رہی، نہ کوئی اس کا سواری باقی رہا، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں، ابھی یہ کرام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ دولہا دلہن اور براتی سب نظر آنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں وہ کشتی کنارے لگ گئی، تمام براتی سرکار بغداد کے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار داخل اسلام ہوئے، سرکار غوث اعظم کے دستے حق پرست پر سب نے اسلام قبول کیا۔ میرے مفتی یہ عادت کیا فرماتے ہیں، نکالا ہے پہلے تو دوسرے ہوئے کو، نکالا ہے پہلے تو دوسرے ہوئے، نکالا ہے پہلے تو دوسرے
سالہ سال کی ڈوبی بارات کو، سالہ سال کی ڈوبی بارات کو، ایک لمحے میں ساحل عطا کر دیا، مرا خدا آج سے نبی ہو گیا۔
کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگ ڈوب جائیں، مر جائیں، 12 سال کا عرصہ گزر جائے، پھر وہی لوگ زندہ ہو کر واپس آ جائیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ فرعون کے بارے میں سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ننجی کا بے مدنی کرے سکون علی من خلفک آیا، اللہ فرماتا ہے آج ہم نے تیری لاش کو اطلاع دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو۔ اس آیت میں فرعون کی طرف اشارہ ہے، اور وہ اللہ کے جو ایک زندہ انسان، اور وہ اللہ کے جو ایک زندہ انسان کو زندگی کی حالت میں ڈبا کر مار سکتا ہے، اور مار کر اس موت کی حالت میں اس کو نکال سکتا ہے، تو وہی ذات یعنی وہی پروردگار ایک انسان یا کئی انسانوں کو زندہ ڈبو کر مار کر کیا دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتی ہے؟ میرے پروردگار کی، خالق کی شان اور اس کے کمالات کو نام اتنا ہی ہے، یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ تو قادر مطلق ہے۔ اللہ کا مقرر بندہ شیخ عبد القادر کے اندر اللہ کی عطا سے یہ قدرت ہے کہ وہ بھی بحکم رب مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب وہ ایک مردے کو زندہ کرے یا سینکڑوں مردوں کو زندہ کرے،
ایک پل میں سینکڑوں مردوں کو زندہ کر دیا، ایک پل میں سینکڑوں مردوں کو زندہ کر دیا، اندھے نجدی دیکھیے قدرت ہے گوشے پاس کی، اندھے نجدی دیکھیے قدرت ہے گوشے پاس کی۔
اعلیٰ رب کا فرماتے ہیں،
سورج ال کے پاؤں پل کے سن چارے سے ہوشا، نج دیکھے قدرت رسول اللہ کی،
وہی نبی کے زیر قدم میرے ابن آدم ہے، وہ چاہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے، اور میرا بوس چاہے تو سینکڑوں مردوں کو پل بھر میں زندگی عطا کر دے۔
نقام قدرت مولا تعالی،
رب نے شیخ پر الہام فرمایا کہ ایسا کہہ، تبھی میرے شیخ نے ایسا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مقدس کلام نے کیا فرماتا ہے،
الم یکن رتبۃ من منیج یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى،
اس پر تو بد مذہبوں کا، بد عقیدوں کا عقیدہ ہے، مگر جب بات آتی ہے اللہ کے محبوبین کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے دوستوں کی، تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور اگر اولیاء کی بات آئے تو فوراً انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں انبیاء کو کچھ واقعات کی خبر وحی کے ذریعے ہوگی جاتی تھی، مگر غیر نبی پر تو وحی نہیں آتی، تو انہیں کیسے خبر ہو جاتی ہے؟ تو آئیے قرآن کی یہ اس کا جواب حاصل کریں کہ کیا غیر نبی پر بھی رب نے وحی فرمائی، کیا غیر نبی پر بھی اللہ نے الہام فرمایا؟ قرآن پاک میں ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، رب فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ، یہ ایک دلیل، دوسری دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ اب شہد کی مکھی بھی نبی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی نبی نہیں ہے، یہ دونوں غیر نبی ہیں، اور دونوں غیر نبی پر الہام کا ہونا وہی کا بھیجنا قرآن سے ثابت ہے، اس سے ثابت ہے کہ غیر نبی پر میرے رب نے وحی بھیجی ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نبی رہیں، اس طرح مکی پر بھی اللہ نے وحی بھیجی، کیونکہ نبی تو دور انسان بھی نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی آ سکتی ہے, ایک شہد کی مکھی پر الہام ہو سکتا ہے, تو پھر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر الہام ہونا کیوں ممکن نہیں ہے؟ اسی طرح غوث اعظم پر بھی اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اے عبد القادر تو کہہ. کبھی تو میرے غوث پاک نے فرمایا کہ بنو القی تو سری فوق میں قدرت مولا تعالی, کہ میرا رات میں اگر مردے پہ ڈال دوں تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جائے. انسان جتنا بلند ہوتا ہے نظر اتنی ہی وسیع ہوتی چلی جاتی ہے, اور میرے خوف کی نظر تو نہ صرف دنیا میں نہ ہی صرف زمین پر بلکہ لوہے محفوظ پر بھی ہوا کرتی تھی. اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں شریعت کے امام تھے, وہیں آپ تصوف کے امام تھے, وہیں آپ علم ظاہری علم باطنی کے امام تھے. آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف خطبہ, غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف خطبہ, وہی تستعد من مولى الموالي. درس اور تدریس علم دین نے, درس اور تدریس علم دین نے معرفت ربی کے اس آئین نے اس قدر درجے عطا اس کو کیے, غوث میں سارے جہاں کا ہو گیا, غوث میں سارے جہاں کا ہو گیا. اللہ کریم نے اپنے ولیوں کو ایک قسم کے خوف سے بتا لیا, اور ایک قسم کے خوف سے ان کا سینا بھر دیا ہے, دنیا کے غم سے انہیں دور کر دیا, اور اپنا غم اپنا ڈر اپنا خوف ان کے سینوں میں ڈال دیا. مشاخان کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ساتوں آسمان کو طے کر کے عرش عظیم کے قریب پہنچے تو یہ ندا سنی کہ پیارے حبیب اوپر آؤ, تو آپ نے خیال فرمایا کہ اتنے بلند عرش پر کیسے چڑھوں, تو فوراً ایک خوبصورت جوان آپ کے حاضر خدمت ہوا, اور آپ کی ذات اقدس کے مناسب آداب بجا لا کر بیٹھ گیا, اور زمانے باطن سے اپنے کندھے پر قدم مبارک رکھنے کی آرزو کی. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس کی گردن پر رکھا, پھر وہ کھڑا ہو گیا, بڑھنے لگا, حتیٰ کہ عرش عظیم تک پہنچ گیا. تو حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ پوچھا تو وہ ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے, تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس نوجوان کا مرتبہ ولایت سے کہیں زیادہ ہوگا. تو غیب سے آواز آئی, غیب سے آواز آئی, اے میرے پیارے محبوب, اے میرے پیارے حبیب, یہ تیرا بیٹا ہے, تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس کا نام عبد القادر ہے, جو اہل بدعت اور ملحدوں کی کثرت کے وقت تیرے دین کو زندہ کرے گا, اس کا نام معین الدین ہوگا. یہ خطاب سن کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ڈھیر ساری دعائیں عطا فرمائی, اور فرمایا اے میری آنکھوں کے نور, کیا فرمایا؟ اے میری آنکھوں کے نور اور میری اہل بیت کی ضیاء, جیسے میرا قدم تیری گردن پر ہے ویسے ہی تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا. جو تیرے قدم کو قبول کرے گا اسے درجہ عظمیٰ ملے گا, اور جو منکر ہوگا اس سے ولایت ہی مل جائے گی. معلوم ہوا کہ جو شخص سرکار سیدنا غوث اعظم کی ولایت کبریٰ کا منکر ہوگا اسے ولایت کی بھو بھی حاصل نہیں ہو سکتی. بلکہ اگر کوئی آپ کی فلانی یا محبت سے منہ موڑے نہ صرف ولایت سے محروم ہوگا بلکہ اس کے ایمان پہ جانے کا بھی انتشار ہو جاتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت کا فرماتے ہیں بعض اشرف کی غلامی سے بعض اشرف کی غلامی سے دیکھ اڑ جائے گا دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا توتا بس ایک مشہور پرندہ ہے. اشب کا معنی غالب ہے مضبوط ہے. اب باز اشب کا معنی ہوا کہ مقام الوہیت میں بلند پروازی کرنے والا. باز اشب کا معنی مقام الوہیت میں بلند پروازی کرنے والا یہ بھی میرے غوث اعظم کا لقب ہے. باز اشب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کی وہ ذات ہے کہ ہر غوث آپ کا شہدا ہے. ہر غوث آپ ہی کے در کا بیل پاتا ہے. جس کو مقام غوث ملا بھی ہے تو میرے غوث اعظم کے ذریعے پاک سے ملا ہے. اور سرکار غوث اعظم لوگوں کے ایسے فریاد رس ہیں کہ جس کے تمام فریاد رسی کرنے والے اولیاء عاشق ہیں. اور میرے سرکار غوث اعظم رحم و کرم کی ایسی بارش ہے کہ ہر فیض پانے والا قطب ابدان غوث آپ کے کرم سے پیاسے ہیں اور آپ سے فیض یابی کی خواہش رکھتے ہیں. غوث کا معنی ہی ہے فریاد رسی کرنے والا. فریاد رس تاجدار بغداد کو اصحاب بزرگان دین نے اپنی تصانیف میں غوث اعظم اور غوث الثقلین لکھا ہے. اہل سنت کے علاوہ ان دیوبند کے ملوں کی بھی کتابوں میں تصانیف میں آپ کو یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم اور غوث الثقلین لکھا ہے. میرے اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں روحے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا روحے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا روحے وہ غوث کے ہر مولانا محمد مادنی جوجے ول کرم دوجا پر بولے سلام سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. ایک مرتبہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حوصلہ اعظم بڑے پیٹ سبھی حضرت سیدنا مرشدنا معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی قبر انور پر تشریف لے گئے. اب یہ حضرت سیدنا معروف کرخی کون ہے؟ آپ کی عظمت آپ کی کیا شان ہے؟ یہ وہ بزرگ ہیں جن کا ایک قدم زمین پر ہوتا ہے تو دوسرا قدم عرش اعظم پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب سرکار سیدنا غوث اعظم حضرت معروف کرخی کی قبر پر حاضر ہوئے اور پاسخاب پڑھ کر ان سے درخواست کی کہ اے شیخ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیے تو قبر سے ندا آئی. کیا ندا آئی؟ کہ اے عبد القادر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بہت بڑے مرتبے سے نوازا ہے لہذا تم میرے لیے دعا کرو. تیرا مرتبہ آلا کیوں ہو نہ مولا. پورے مفتی اعظم فرماتے ہیں
تیرا مرتبہ آنا کیوں ہو نہ ہونا ہے ابن مولا علی ہو آدم ہے ابن مولا علی
ایک مرتبہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغداد والوں کی نظروں سے غائب ہو گئے. لوگوں نے تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ سرکار شیخ دریائے دجلہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں. یہاں تک کہ لوگ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور مچھلیاں پانی سے نکل نکل کر آپ کو سلام علیکم کر رہی ہے اور قدم مبارک کا بوسہ لے رہی ہے. اسی درمیان ایک بڑے نفیس جان نماز دیکھا گیا جو تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بھی گیا اور اس جان نماز پر دو سطریں لکھی تھی. پہلی سطر میں لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور دوسری سطر میں لکھا تھا سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جان نماز کے گرد جمع ہو گئے. وہ ظہر کا وقت تھا. تکبیر ہوئی اور آپ امام ہوئے. نماز قائم ہوئی. جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش آپ کے ساتھ تکبیر کہتے اور جب آپ تکبیر پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ مل کر تکبیر پڑھتے اور جب آپ یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمانوں کی طرف جاتا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا کی غوث اعظم نے دعا کی کہ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کر کے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کو جو میری طرف منسوب ہو بغیر توبہ کے ان کی روح قبض نہ کرنا. سبحان اللہ. شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اس دعا پر فرشتوں کے بڑے گروہ کو آمین کہتے سنا. جب دعا ختم ہوئی تو ہم نے ایک آواز سنی ایک ندا سنی اب صرف انی قد استجبت لک اے عبد القادر خوش ہو جاؤ کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے. سبحان اللہ. شیخ بقا بن بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار غوث سے پوچھا کہ آپ کے مریدوں میں پرہیزگار اور گنہگار دونوں ہوں گے؟ فرمایا ہاں مگر پرہیزگار میرے لیے. کیا فرمایا شیخ نے؟ پرہیزگار میرے لیے اور میں گنہگاروں کے لیے. سبحان اللہ. پرہیزگار میرے لیے اور میں گنہگاروں کے لیے. میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ کہیے. بد سگی چور سگی مجرم ناکارا سگی. کیا فرماتے ہیں میرے اعلیٰ؟ سبحان اللہ. بد سگی چور سگی مجرم ناکارا سگی ہے وہ کہنے کا صحیح ہے تو کہنے ماں تیرا ہے وہ کہنے کا صحیح ہے تو سبحان اللہ. شیخ علی بن محمد قدس سر رہو
صاحب جہ و جلال اور مالک ملک و مال، مگر انہیں کوئی فرزند نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ آپ کو رنج و علم رہتا. مشائخان کرام و اکابر روزگار کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے التجا کرتے، مگر کسی کی دعا ان کے واسطے مقبول نہ ہوئی. ایک مرتبہ ایک مجذوب نے شیخ علی سے فرمایا کہ تو خدمت با برکت غوث اعظم میں جا. سبحان اللہ، وہ محبوب خدا ہیں، دعا فرمائیں گے ان کی برکت سے تیرا کام ہو جائے گا. حضرت شیخ علی اس بشارت عظیمہ سے سال کام ہو کر بغداد معلہ کے لیے رستے سفر باندھتے ہیں. جب دولت زیارت سے شرفیابی ہوئی تو قبل اظہار مدعا کے شیخ عبد القادر جیلانی نے خود ہی فرمایا، سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ تیری قسمت میں دیکھا نہیں ہے، تیری قسمت میں دیکھا نہیں ہے، کیا کروں؟ شیخ علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، حضور اگر میری قسمت میں فرزند ہوتا، اگر میری قسمت میں بیٹا ہوتا تو اتنا رنج و علم کیوں اٹھاتا اور یہاں تک آپ کی بارگاہ میں کیوں آتا؟ یہ جانتا ہوں کہ میں بے نصیب ہوں، مگر آپ کی خدمت میں آیا ہوں. اب کبھی امید ہے کہ خدا تعالیٰ میرا مدعا پورا فرما دے گا اور میرا مطلب حل ہوگا. اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ میری پشت سے اپنی پشت رگڑ، ایک فرزند جو مجھ کو ہونے کو باقی ہے میں نے خود کو دیا. اللہ اکبر. حضرت شیخ نے حسب الحکم ویسا ہی کیا اور وہاں سے رخصت ہونے لگے. تو بوقت رخصت سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا، اس بیٹے کا نام، اس لڑکے کا نام محمد رکھنا اور اس کا لقب محی الدین ہوگا. حضرت شیخ موصوف اپنے وہاں سے اپنے وطن تشریف لائے. بیوی ان کی حاملہ ہوئی. بعد ایام عمل کے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں فرزند ارجمند عطا فرمایا. سبحان اللہ، ولادت کے بعد شیخ اپنے بچے کو لے کر سرکار غوثیت مآب میں حاضر ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی نے ان پر نظر رحمت فرمائی اور سرکار غوث نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، عجیب مرد جہاں میں پیدا ہوا ہے، یہ اپنے وقت میں میری زبان ہوگا، جو اسرار اولیاء اللہ نے پوشیدہ کر رکھا ہے اس کا اظہار اور یہ بیان ہوگا. حضرت شیخ محمد محی الدین ابن محمد عربی رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح آپ کی دعا سے، یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا سے، حضرت سیدنا شیخ صاحب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیدا ہوئے. صحیح کہا تھا بالکل قائل وسیع ڈاکٹر اقبال نے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا اکٹ جاتی ہے زنجیریں. زندے پر پڑے اللہم صلی اللہ صلاتوں و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. ایک کرامت میرے غوثے پاس، سبحان اللہ، ایک دن آپ بازار تشریف لے جا رہے تھے، دیکھتے کیا ہے، ایک نصرانی اور ایک مسلمان، ان دونوں میں مباحثہ ہو رہا ہے. مجھے تجادلہ ہو رہا ہے نصرانی اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ کی فضیلت ثابت کر رہا تھا اور مسلمان اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت میں بہت سے دلائل پیش کر رہا تھا. آخر میں نصرانی نے کہا کہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ خود بھی اللہ کہہ کر مردے زندہ کر دیا کرتے تھے. کیا کہہ کر؟ قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا. یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر دیتے تھے. تم بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر نے کتنے مردے زندہ کیے؟ یہ سن کر مسلمان نے سکوت اختیار کیا, خاموشی اختیار کی. یہ سکوت سرکتے غوث آدم کو بہت ناگوار معلوم ہوا اور نصرانی سے آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا, میرے پیغمبر کا ادنا معجزہ یہ ہے کہ ان کے ادنا غلام مردوں کو زندگی عطا کرتے ہو. ان کے ادنا غلام جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی گھوڑی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی گھوڑی. ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی گھوڑی, جب ان کے گدا محتاج کا جب یہ عالم ہے, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا؟ مولا یا صلی وسلم تو اس مرغے کو پھینک, اسے میں ابھی زندہ کروں گا. یہ سن کر نصرانی نے آپ کو ایک بہت ہی پرانے قبرستان میں لے گیا اور ایک بہت پرانی قبر تھی اس کی طرف اشارہ کر کے نصرانی نے شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا کہ کیا آپ اس کو زندہ کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا, دیکھیے سرکار غوث کے علم غیب کا عالم, جب میرے غوث کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو سرکار مدینہ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس لیے یہ ظاہری نظر سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ میرے غوث نے فرمایا کہ یہ قبر ایک قوال کی ہے. سرکار غوث نے فرمایا کہ یہ قبر ایک قوال کی ہے. اور سن نصرانی, تیرے پیغمبر ہم بإذن اللہ کہہ کر مردوں کو جلاتے تھے, اللہ کے حکم سے خود یہ کہہ کر جلاتے تھے, مگر محمد الرسول اللہ کے اس ادنا غلام کا یہ عالم ہے کہ میں کہوں گا اتنا ہی کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا تو یہ مردہ میرے حکم سے زندہ ہو جائے گا. اتنا کہنا تھا کہ قبر پھٹی, قبر شک ہوئی اور صاحب قبر, قبر والا جو قوال تھا اپنے سازو سامان کے ساتھ قبر سے گاتا بجاتا ہوا باہر آ گیا اور کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا. یہ دیکھ کر نصرانی صدق دل سے ایمان لے آیا اور آپ کے خود گاؤں زبیل احتشام میں داخل ہو گیا. کلمہ قادری کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہہ کر تم بإذن اللہ جلا دیتے ہے مردوں کو، وہ کہہ کر تم بإذن اللہ جلا دیتے ہے مردوں کو۔ بہت مشہور ہے اعیاء مولا آدم کا، بلا کر کافروں کو دیتے ہیں اذدان کا رتبہ، بلا کر کافروں کو دیتے ہیں اب دان کا رتبہ، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا موت آزم کا، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا موت آزم کا۔
انگلیوں کی لاش کس کے ہاتھ میں ہے؟ انگلیوں کی لاش سرکار موت کے ہاتھ میں ہے۔
ہماری لاش کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے، ہماری لاش کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے، مصیبت کال یہ ناکام ہے کس کا ہوت آدم کا، اب کبیرہ
ہر جب غوث پاک کا سایہ ہمارے سر پر ہے تو مخالف ہمارا کیا کر سکے گا؟ مخالف بیچارہ پریشان ہے، وہ ہم کو پریشان کرنے میں خود ہی پریشان ہے۔ ہم تو خود ہی کہتے ہیں پیا غوث پریشان کر دے پریشانیوں کو۔ الحمدللہ جتنے ہمارے دشمن ہیں ہمیں پریشان کرنے میں پریشان ہیں، لیکن ہمارا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ ہماری لاش کس کے ہاتھ؟ بغداد والے کے۔ اگر مصیبت آ جائے تو ٹال دینا کام کس کا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔
مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم پر،
مخالفین بھی سماعت فرمائیں، عاشقین سماعت کر رہے ہیں، محبین سماعت کر رہے ہیں، اور جو حاکمین ہیں وہ بھی سماعت کر رہے ہیں۔
مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، خدا کا رحمت للعالمین آدم کا، خدا کا رحمت للعالمین آدم
کا۔ الحمدللہ، یاد رہے میرے غوث اعظم، جہاں شریعت کے امام ہیں وہیں آپ طریقت کے بھی امام ہیں، تصوف کے بھی امام۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، واقعہ سننے کے بعد اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اس واقعے میں کیا درس دیا گیا ہے اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں لا کر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے واقعہ سماعت کیا، مشہور واقعہ ہے، مختصر میں سماعت فرمائے کہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم بڑے پیر دستگیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل میں محل عبادت تھے. اچانک آسمان پر روشنی پھیلی. غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں. کیا آواز آئی؟ سبحان اللہ، بھی بولی آگے سنی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا، آج سے میں نے تیرے لیے نمت کو معاف کر دیا، ہر حرام تیرے لیے میں نے حلال کر دیا. فاضل ظاہر عبد العالمی یہ سننا تھا کہ غوث افضل نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور فرمایا، وہ شیطان معلوم ہوتا ہے، اتنا فرمایا تھا کہ وہ روشنی اچانک غائب ہو گئی. پھر تھوڑی دیر بعد وہی روشنی آسمان پر پھیلی، پھر وہی آواز کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بتا دیا. پھر آپ نے سرکار غوث نے لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم پڑھا اور فرمایا کہ سن شیطان، عبد القادر کو عبد القادر کے علم میں نہیں بلکہ عبد القادر کو عبد القادر کے رب کے فضل میں بتاتا ہے. سرکار غوث اعظم نے پیغام دیا کہ جب میرے نبی پر نماز معاف نہ ہوئی تو میرے لیے نماز کیسے معاف ہوگی؟ اب دیکھیے، آج کے ہمارے معاشرے کا جائزہ لے، آج کے سولر صاحب باباؤں کو 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھیاں پہن کر عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھ کر کرے ہیں تصور کے امام بننے، نماز کا وقت آئے تو کہیں گے کہ لاؤ نماز پڑھ لو، بابا آپ نہیں پڑھیں گے تو بابا بولتے ہیں کہ بس ہم تو شریعت والے نہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، تم لوگ شریعت والے ہو، تم جا کے نماز پڑھو. کہیے معاذ اللہ، آواز سے کہیے معاذ اللہ. معاذ اللہ رب العالمین، ہم طریقت والے ہیں، ہمیں شریعت سے کوئی مطلب نہیں. یاد رکھیں، یہ بابا نہیں ہے، یہ ظالم ہے. غوث اعظم ہو، سرکار غریب نواز ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاشی ہو، نظام الدین محبوب قلائی ہو، ہر ولی نے پہلے علم دین کو حاصل کیا، پہلے شریعت کے علم کو حاصل کیا، اپنے سینے کو علم شریعت کے نور سے منور کیا. جب منور ہوا تو اس کے بعد اب وہ نیل مرشد کامل کی تلاش میں، مرشد کی خدمت کے بعد نظام الدین محبوب الہی بنتے نظر آئے، قطب الدین بختیار کاشی بنے، معین الدین غریب نواز بنے، بابا فرید گنجے شکر بنے، علاء الدین قابل احساس بنے، احمد رضا امام احمد رضا بنے، اور معین الدین غوث اعظم دیانی. بغیر شریعت کے، یاد رکھیں سب، بغیر شریعت کے طریقت کا راستہ مل نہیں سکتا. یہ ان کی چوری نہ پکڑی جائے، یہ جو خلاف شرع کام کرتے ہیں، یہ اپنے نفس کی جو پیروی کرتے ہیں، یہ اسلام کا جو مذاق اڑاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی ایک صحیح عالم دین ہوگا وہ سب برداشت کرے گا، دین کے خلاف کوئی کام ہو تو اسے برداشت نہیں کرے گا. تو یہ اپنے حرم کاریوں کو، اسلام مخالف حرکتوں کو طریقت کا نام لیتے نظر آتے ہیں اور طریقت کو بدنام کرتے ہیں. تو کان کھول کے سن لیجئے کہ شریعت کے بغیر طریقت کا راستہ مل نہیں سکتا، اور بغیر طریقت کے شریعت پر کوئی چل نہیں سکتا. اسی شریعت و طریقت کے سنگم کا نام، اسی شریعت و طریقت پر چلنے کا نام، اسی شریعت و طریقت پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کا نام مسجد کے آلہ حضرت. یہی مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے، اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کی ہے دین حق، مسلک کے اعلیٰ حضرت کی ہے دین حق. اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل خدا کی قسم کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا. اور جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا مل کر پڑھیے جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جلے رہا تھا جلا چلے گا. بھکتے آدم کے نائب ہے امام احمد رضا الحمدللہ اعلیٰ حضرت بھی جہاں شریعت کے امام ہیں وہیں طریقت کے بھی امام ہیں. کوئی عالم ہی طریقت کو سمجھ سکتا ہے. یہ جاہل اور یہ چولر صاحب بابا کا اور یہ طرف پی کر ان کو بدنام کرنے کا نام نہیں ہے. آج باباؤں کا پرس ہو رہا ہے, بابا کے پنجن نکل رہے ہیں, اس میں کس طرح طوفانے بدتنی بھی ہوتی ہے آپ ہم دیکھ سے نظر آتے ہیں, لیکن آج کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. یاد رکھیں پکڑ سکتی ہوگی ہر کسی کو اپنی طاقت کے مطابق. اسلام کے خلاف ہونے والی حرکتوں کا روکنا اس پر فرض کیا گیا ہے. آج باباؤں کے عرس کے نام پر 10-10 دن کے میلے لگ رہے ہیں, 15-15 دن کے میلے لگ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ آج کے سر بولنے کی بات نہیں ہے, یہ تو عام ہو چکی ہے. قلعے کا اگر وہ چلم پیتے ہیں اور پلیٹ کو بھی پی لے ایک دم حاصل ہو جائے گا. ایک چلم سارا چلم معاذ اللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کوئی بولے کہ نہ بولے, کوئی بولے کہ نہ بولے, سراج ملت کے مائک سے یہ سب بولا جائے گا. سراج ملت کو یہ مائک کسی ٹرسٹی نے کسی سیڈیے نے نہیں دیا ہے. سن لو کان کھول کر, سراج ملت کو یہ مائک مفتی اعظم نے دیا ہے, کبھی غوث اعظم نے دیا ہے. اس مائک سے وہی بولا جائے گا جو مسلک اعلیٰ حضرت ہوگا. زیادہ نہیں بھوکے مرنا, ہم یہ نہیں بولتے دو روٹی زیادہ کھاؤ, اس کو برا لگے وہ دو روٹی زیادہ نہیں بھوکے مرو, لیکن حق سننے کی عادت ڈالو. حق سننا مومنوں کی شان ہے, حق کہنا مومنوں کی شان ہے, اور حق پر چلنا یہی تو مسئلہ کی اعلیٰ حضرت ہے. اس میں اعلیٰ حضرت سے صرف جس کو اچھی ہوگی اسی کو تکلیف ہوگی. اس لیے کوئی علم کی آڑ میں طریقت کے آڑ میں شریعت کو بدنام کرے گا تو کوئی چھوڑے گے نہ چھوڑے, ہم تو اس کو چھوڑیں گے نہیں. اس کا قاعدے سے یاد کیا جائے گا ان شاء اللہ عز و جل. مل کر پڑھیے جو بھی دشمن دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا تھا جلا ہے جلے گا. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ. بھاگنے والے تم لوگ بھی سنو, تم لوگ کے بھاگنے پر یہ سمجھتی بہت آتے تبلیغ کرنے کے لیے. ہمارا فون نمبر نوٹ کرو, جب یہ خبرتی آئے ہم کو فون کرو, رضا کے غلام پہنچ جاتے ہیں. بدل میں دارالعلوم فیضان مفتی اعظم ہے, ایک سراج ملت نہیں 120 سراج ملت رہتے ہیں. ہر سائز کا سراج ملت ملے گا, چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب سراج ملت ہے. ہم یہ فیض سراج ملت ہے, اور یہ سراج ملت کو جو فیض ملا ہے یہ مفتی اعظم کے در سے ملا ہے, اور مفتی اعظم کو وہی ملا ہے جو میرے غوث اعظم نے دیا ہے. یہاں سارے معاملات ڈائریکٹ ہیں, بیچ میں کوئی بھی نہیں الحمدللہ, سارے معاملات ڈائریکٹ ہیں.
الحمدللہ رب العالمین. اس لیے آپ لوگ بھی ایک دم ہوشیار رہیں, اور میں آپ لوگوں سے جو ہمارے یہاں باغنے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ پانچ وقت کی اذان کی آواز آپ کی مسجد سنتے ہیں تو آپ لوگ چند قدم کی دوری پر مسجد ہے, اس سے سارے ہمارے سنی بھائی یہاں تجارت کرتے ہیں لیکن ایک دو ہی نماز میں نظر آتے ہیں, بقیہ لوگ نماز پڑھنے میں نظر آتے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ نبی کی غلامی کا تقاضا یہ ہے, سرکار غوث اعظم کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں, اور نماز ایسے پیچھے پڑھیں جس سے پیچھے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ دیکھیں کہ امام جو انجن آگے ہے وہ دیوبند والا ہے, وہ دیوبند والا ہے یا بریلی والا ہے؟ الحمدللہ دیوبند والا امام پیچھے, بریلی والا امام آگے ہے. یہ ہر دکان پر دو لوگ تین لوگ ہیں آرام سے تین ہو سکتی ہے کہ آدمی ایک آدمی جمع سے نماز پڑھ لے, دوسرا آدمی کھانے کے وقت میں جائے تو نماز پڑھ لے. آپ نماز کی پابندی کریں, نماز سے آپ دور رہتے ہیں, ہمارے دین سے آپ دور رہتے ہیں, اولیاء سے اور اولیاء کی بارگاہوں میں حاضری دینے سے آپ دور رہتے ہیں, علماء کی صحبت سے آپ دور رہتے ہیں. اس لیے ان قبلہ سنی والوں کو, ان دیوبند کے فقیروں کو آپ کو بہکانا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے دکانوں پر, اپنے باغوں پر مسجد کے اعلیٰ حضرت کا بورڈ لگائیے, گنبد رضا کا بورڈ لگائیے. جب آپ کی دکان پر ایک ہی چھ مندی آئے تبلیغ کرنے کے لیے, آئیے آئیے جماعت آئیے, آئیے آئیے جماعت آئیے. جب یہ کوئی سبھی کی آپ کی دکان پر آ کر کہے ہمارا نمبر نوٹ کریں اور فون کر کے ہم کو بلا لیں. میں مائک پر ایک مرتبہ اپنا موبائل نمبر دے دیتا ہوں, اس کو نوٹ کرنا ہو وہ نوٹ کر لیں, اور ایسے موقع پر فوراً الحمدللہ ہم سے رابطہ کریں. فون ریسیو نہ ہو چوبیس گھنٹہ گھنٹہ رہتا ہے, آپ مسئلے مسئلے پوچھئے اور ان دیو کے فقیروں کو ٹھکانے لگا کے رہیے. 9869197521 9869197521 مائک پر میں نے اپنا نمبر بولا ہے, اور الحمدللہ ہر کوئی اپنے کو لگا بھی نہیں سکتا, فون لگانے کی بھی جگر چاہیے, اور جگر سرمیوں کے پاس ہے, ان فقیروں کے پاس جگر کہاں سے آئے گا؟ اس لیے میں تمام بھاگنے والوں کی بھی گزارش کروں گا اور محلے والے سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں. اللہ کا گھر آباد رہے گا, آپ کا گھر آباد رہے گا, آپ کا محلہ آباد رہے گا, آپ کا شہر آباد رہے گا.
جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل نجدیوں نے لکھا
بغض و کینہ کا چشمہ لگا کر,
نجدیوں نے لکھا جو چھپا کر, نجدیوں نے لکھا جو چھپا کر, عام حضرت تو بچ گیا ہے, عام حضرت تو بچ گیا ہے,
ارے اپنا حضرت تو بہت بڑی ذات ہے, اعلیٰ حضرت عام حضرت سے تو بچ گیا ہے, اعلیٰ حضرت کیسے بچے گا؟ کہ آدم نے شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے, سب سے پہلے نظام الدین محبوب الہی نے بھی, سرکار غنی نواز نے بھی, سرکار شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی, تمام اولیاء نے, جتنے صوفی اولیاء ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی جاہل نہیں ہے, سب سے علم دین حاصل کیا ہے, کسی نے درسگاہ میں بیٹھ کر علم دین حاصل کیا, کسی کو علم نظمی حاصل ہوا, یعنی رب نے وہ علم عطا فرما دیا, کوئی غفل ولی نہیں بنا ہے. اس لیے آج ہمارے درمیان شریعت کے علم جاننے کی کمی ہے. آج میں نے جمعہ کی خطاب میں جو کہا وہ میں دہرانا چاہوں گا کہ آج ہمارے گھروں میں جب کسی لڑکے کی یا کسی لڑکی کی شادی تاریخ متعین ہوتی ہے, فکس ہو جاتی ہے, تو ابھی 2 مہینہ باقی ہے, 4 مہینہ باقی ہے, اس سے پہلے میٹنگوں کا دور شروع ہوتا ہے. کون سا ہال دیا جائے, کون سا گراؤنڈ دیا جائے, کہاں کپڑے سلائے جائیں, کہاں بھی جنرل دی جائے, کہاں پر کس جگہ کس ہتھیارے کو کھانا کھانے کا آرڈر دیا جائے. یعنی ہر جگہ وہ تلاش کی جاتی ہے جہاں آرڈر دینے سے ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے, بلکہ سماج میں نام ہونا چاہیے. اس لیے کس ہتھیارے کے پاس اس نے کھانا بنایا, بڑا جگہ سے اس نے کھانا بنایا. آج یاد رہے ہتھیاروں میں بھی بہت سے دیوبندی گھسے ہوئے ہیں, بہت سے راجی گھسے ہوئے ہیں, موتی گھسے ہوئے ہیں. یاد رہے بد مذہبوں کا ذریعہ نسلے خنزیر کے ہیں. تو آپ یہ بھی یاد رکھے کہ اس پیٹ کو نہ دیکھے بلکہ اس کے کام کرنے والے اس سے بھی انکوائری کریں. یہ ساری انکوائری تو ہوتی ہے, سارے مشورے ہوتے ہیں, لیکن دلہا اور دلہن کس طرح نکاح کے بعد زندگی گزاریں گے, زندگی گزارنے کے شرعی طریقے کیا ہیں, طلاق کے مسائل کیا ہیں, ضروری کیا مسائل ہیں, طلاق کب دینی چاہیے, کب نہیں دینی چاہیے, اگر دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس سے پہلے کتنے مراحل سے گزرنا ہوگا. یہ ساری باتیں قرآن میں واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے, لیکن ہمارے نوجوانوں کو کچھ معلوم نہیں ہے. دین سے دوری کی وجہ سے, علماء سے دوری کی وجہ سے آج سارا مسئلہ, وہ ساری اسپا کا کورس, سارے علم علم کا کورس وہ پاکٹ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. لیکن یاد رہے جب تک ایک عالم عمل سامنے جانور ادب کیا نہیں کرے گا, اس وقت تک علم کا نور اس کے سینے میں نہیں منتقل ہوگا. اس لیے ضروری نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو بتانے ضروری ہے. آج دیکھیے آج حکومت سے ایسا بل آیا ہے اور اس کو پاس بھی کروا دیا ہے جو کہ اس طرح پر ہماری شریعت میں مداخلت ہے, ہمارے دین میں مداخلت ہے. 3 طلاق پر پابندی لگا دی گئی ہے, اگر کوئی طلاق دے گا تو اس نوجوان کو اس خبر کو 3 سال کی جیل ہو سکتی ہے. یہ تو ہمارے شریعت میں یہ قانون نہیں, تو یہ قانون ہماری حکومت کیسے بنا سکتی ہے؟ ان کو یہ موقع کس نے دیا؟ ان کو موقع آپ دیتے, ان کیسے جاہل لڑکوں نے دیا, نوجوانوں نے دیا جن کو طلاق کا معنی نہیں معلوم, ان کو ایک مسئلہ معلوم ہے, جب بھی جھگڑا ہو جائے طلاق طلاق طلاق. معاذ اللہ رب العالمین, ایک ہی مسئلہ معلوم ہے, طلاق طلاق طلاق. یہ مس بول دو اسکارا کہ 2 دن کے بعد ہوش ٹھکانے آیا تو آئے مفتی صاحب کے پاس, حضرت ایسا ایسا ہوا ہے, کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب نے حکم کرا سنا دیا کہ اب تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی. تو ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو ہمارے پاس بھی آتے ہیں, وہ یہ مسئلہ سننے کے بعد کہتے ہیں حضرت ایک گلی محلہ نکالیے نا, معاذ اللہ رب العالمین. اب ان کو گلی محلہ چاہیے, شریعت میں کیا گلی محلہ؟ یہ تو ہر چیز واضح ہے, شریعت میں پورا ہر حکم واضح ہے. یہ گلی محلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غیر مقلد وہابیوں کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. اور غیر مقلدین کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر ایک نشست میں کسی نے 3 یا 3,000 کی طلاق دے دی ہو تو ایک ہی طلاق مانی جائے گی. معاذ اللہ رب العالمین, سارا مجمع کا معاذ اللہ. اب ہمارے سنی گلی محلہ گھومنے کی چکر میں اس لڑکی کی محبت میں معاذ اللہ رب العالمین غیر مقلدین کے پاس جاتے ہیں, اپنے من کا فتوا حاصل کرتے ہیں اور پھر نکاح اسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور زنا کر رہے تھے, اولادیں حرامی پیدا ہو رہی ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, گھر نہیں بگڑ رہا ہے, خاندان نہیں بگڑ رہا ہے, پورا محلہ بگڑ رہا ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اس لیے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, مسئلے مسائل سیکھیے تاکہ غیروں کو انگلی اٹھانے کا آپ پر موقع نہ ملے. ہم حکومت ہند سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ ایسے دن جو شریعت کے خلاف ہو, جو شریعت کے سے ٹکراتے ہوں, وہ سارے دن اپنے دلوں میں خود جائیں گے. ہم ایسے دنوں کو ماننے کو تیار
نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے طور پر زندگی گزار سکتا ہے. اس حالت میں یہ حق ہندوستان کے دستور نے دیا ہے، یہاں کے قانون نے دیا ہے. اس لیے ہماری مذہبی آزادی کسی کو بھی انٹرفیئر کرنے کا کسی طرح کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے طور پر اسلام میں داخل کروائے، علماء سے محبت کی توفیق کا فرمان، ان چلہ چلی وقتوں سے، ان ٹی وی چینل والوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق کا فرمان. یہ سارا معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، یہ ٹی وی سے بگڑ رہا ہے، انٹرنیٹ سے بگڑ رہا ہے. آج سارے مسائل، سارے فتوے ٹی وی پر پوچھے جا رہے ہیں، عورتوں کے مسائل ٹی وی پر، مرد کے مسائل ٹی وی پر، ظاہری مسائل ٹی وی پر، سب بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں. کوئی عالم کے پاس، بغل میں ہمارا رب رشتہ ہے، ربی نوری دار رشتہ، اور سنیے یہ ربی نوری دار رشتہ ہے، کون سا ہے؟ ربی نوری دار رشتہ. اور الحمدللہ یہاں سیٹھیے کو دیکھ کر فتوا نہیں لکھا جاتا ہے، یہاں کور کی سائز کو دیکھ کر فتوا نہیں لکھا جاتا ہے. ہمارے ممبئی میں بہت سے مفتی ہیں، اور آج تو مفتی صحبت سے بن رہے ہیں، صحبت سے دو گھنٹہ مفتی کی صحبت میں بیٹھ گئے، دو دن کے بعد مفتی صاحب ہوا. دو وقت اللہ، پہلے 40 سال فتوا لکھتے تھے تب جا کر مفتی پہناتے تھے. دیکھیے ہمارے یہاں ایسی ذات موجود ہے اس اسٹیج پر، جس کے بارے میں ہمارے بڑے علماء فرماتے ہیں، جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک علم ہی علم ہے. سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ مفتی محمد شاہد کسلانی تھا. آج الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور الحمدللہ حضور ملک العلماء کی یادگار خواجہ مظفر صاحب، ان کی عظیم یادگار حضرت علامہ مفتی محمد تفویض احمد صاحب کی ہمارے درمیان موجود ہے. الحمدللہ ایسے پاوکار مفتیان کرام، علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، جو شریعت کے مطابق فتوا دیتے ہیں، طبیعت کے مطابق فتوا. اس لیے کہ یہی سراج ملت کا مزاج ہے، لوگوں کو سراج ملت سے اسی لیے کی روکتی ہے کہ یہ اپنی سکتے ہیں، اپنی اس لیے چلاتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت چلانا ہے، تو مسلک اعلیٰ حضرت تو کی طبیعت کے مطابق چلے گا نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں چلے گا. افراد ملت کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ دین کی تبلیغ ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کی نشو اشاعت ہو. ہمارے شہر میں گونگے مفتی موجود ہیں، بیروتی مفتی موجود ہیں، صحبت آ کر مفتی بننے والے بہت موجود ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کے اسی شہر میں دار العلوم فیضان مفتی اعظم قائم کیا سراج ملت نے. الحمدللہ یہاں ربی نوری کاروباری قائم، اپنے زندگی کے مسائل کے لیے، کاروباری مسائل کو شرعی طور پر حل کرنے کے لیے، جائیداد کی شرعی طور پر تقسیم کے لیے آپ کو یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تشریف لائیے ربی نوری کاروباری قائم، اور یہاں آ کر مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں جواب حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سراج ملت کی سرپرستی میں رہ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ دین و سنیت، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کی خوب نشر و اشاعت کی توفیق رضی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سارا مجمع درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی کرلا اس زمین پر تشریف لے گئے ہیں، جسے وفیا میں وہاں پر حاضری لے کر آپ روانہ ہو چکے ہیں یہاں پر آنے کے لیے. الحمد للہ اسی دیر میں حضرت کی زیارت سے ہم مشرف ہوں گے. آئیے حضرت کی آمد سے قبل، حضرت کی آمد تک ہم غوث اعظم کا چرچا کریں. غوث اعظم کی یادوں کی محفلیں
سج رہی تھی آج بھی سج رہی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سجتی رہے گی. میں نے دو دن پہلے اپنے خطاب میں کچھ اشعار کیے تھے, کچھ دوبارہ اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوں. تمام حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں.
غوث آدم کی یادوں کی محفل, غوث آدم کی یادوں کی محفل,
ایک دم زندہ ہو کر بیٹھیے. آج یاد سب ہے جتنا زندہ رہیں گے غوث آدم کا قید نہیں ملے گا. بابا نے پنم مل کر پڑے.
غوث آدم کی یادوں کی محفل سج رہی ہے ہمیشہ سجے گی, غوث آدم کی یادوں کی محفل سجے گی, غوث آدم کی یادوں کی محفل سج رہی ہے ہمیشہ سجے گی. دشمنے لگ رہی ہے ہمیں
نعرے رسالت آواز بلند, نعرے رسالت, نعرے غوثیہ, عشق محبت, عشق محبت. ہم سبھی اے غوث آدم, غوث آدم کی یادوں کی محفل سج رہی ہے ہمیشہ سجے گی. خوش منے غوث آدم لگ رہی
لاکھ رو کا کرے دیو گندی, لاکھ تو کا کرے خوش من کے بھی اجنا تو شوق کا اتروا, اجنا تو شوقت کا اتروا. پڑ رہی ہے دنیا ہندوستان شوقت کا اتروا, پڑ رہی ہے
الحمدللہ رب العالمین.